تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین والوں سے کٹ جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا نقصان ہے, کیونکہ دنیا کا نقصان جو ہے وہ نقصان نہیں ہے, اور آخرت کا نقصان اصل نقصان ہے. لیکن انسان ہے, اگر نزلہ بھی ہوتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. ایسی بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مصیبتوں پر اجر ملتا ہے جب قیامت کے دن اس کا اجر دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کھال کینچی سے کاٹی گئی ہوتی. اللہ, ایک چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ ایک کانٹے کے چبھنے پر بھی اجر عطا فرمائیں گے, یہاں تک کہ مچھر کے کاٹنے پر بھی اجر عطا فرمائیں گے. ظاہر میں کچھ ایسے بیٹھو یار کہ وہ عبد الحفیظ صاحب ذرا چھپ جاتے ہیں جو نا. تو مچھر کے کاٹنے پر بھی یہاں تک کہ جو ہے وہ مچھر کے کاٹنے پر بھی اجر ہے اللہ تعالی نے رکھا, یہاں تک کہ اب یہاں تو بجلی جانے کا فی الحال تصور اور کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن اگر بجلی بھی چلی جائے تو اس پر بھی اجر ہے. اس لیے سکھائے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, گاڑی کو کوئی پریشانی ہوئی, بچے بیمار ہوئے, کوئی تکلیف ہوئی, بس یہی انا للہ و انا الیہ راجعون. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. اچھا زرین خان. اچھا آزاد کشمیر کون جگہ جناب؟ راولا کوٹ. ٹھیک ہے, نیلم میں گیا ہوں اور نیلم میں جو ہے اٹھ مقام سے آگے شاردا اور کیل تک گیا ہوں. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اجر رکھا, اس لیے کوئی تکلیف آئے تو سکھائے کہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی پیارے کا انتقال ہوا, یہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں علاج ہے ہمارے لیے. بھائی جس چیز کو تم کہہ رہے ہو کہ میری چیز ہے تم غم کر رہے ہو, بھائی ہر چیز تو تمہاری تھی نہیں, اور یہ تو اللہ کی ہے سب کچھ. لہٰذا اللہ نے سکھایا انا للہ, اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی وہ, جس تو جن کی ملکیت تھی واپس لے لی. جیسے کوئی آدمی اپنے وطن جائے, کراچی گیا, اسلام آباد گیا, کشمیر گیا, بمبئی گیا, تو اپنی گاڑی کسی دوست کو دے دی, پڑوسی کو دے دی, تو بھائی ٹھیک ہے آپ کچھ استعمال کریں اور کریں, میں وطن جا رہا ہوں, پھر واپس آؤں گا تو لے لوں گا. اب جب واپس آئے تو اس کو کہہ رہے کہ مجھے بڑا غم ہو رہا ہے آپ گاڑی واپس لے رہے ہیں, مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ کراؤن وکٹوریا اتنے زمانے تک چلاتا رہا ایکسپیڈیشن, اب مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. تو اس کو ہر آدمی کہے گا بھائی دکھ کی کیا بات ہے, تمہاری چیز ہی نہیں تھی. تو اس لیے فلم سکھایا بھائی انا انا للہ کہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا خوشی ملاقات ہوئی. اور پھر آگے سکھایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہ پہلے تو عقلی علاج کیا کہ بھائی چیز آپ کی نہیں ہے, جب آپ کی چیز نہیں ہے تو آپ کیوں غم کر رہے ہیں. باقی طبعی غم کو شریعت نے منع نہیں کیا. اور پھر فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج والد کا انتقال ہوا, کسی پیارے کا انتقال ہوا, تو وہ جہاں گئے ہیں تم بھی وہیں جاؤ گے. لہذا کسی کو غم ہو, وہ کسی کو غم ہو اس کے کان میں کہتے ہیں کہ بس آپ بھی جانے والے ہیں, وہ غم بھول جائے گا. حقیقت یہی کہ وہ ہائے چھوڑ کے چلے گئے, چھوڑ کے نہیں چلے گئے, وہ گئے ہمیں پیغام دے کر گئے کہ بیٹا تمہیں بھی آنا ہے. دوست جا رہے تو وہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میرے دوست تم نے بھی آنا ہے. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ رشتے دار ہمارے وہاں ہیں, یہاں تو بہت تھوڑے سے رشتے دار ہیں نا, زیادہ رشتے دار تو ہمارے وہاں ہیں کہ جی رشتے دار کو کیسے چھوڑے. اللہ اکبر. اس لیے سکھا دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اللہ کی چیز تھی, اللہ نے واپس لے لی. اگر موبائل تھا, گاڑی تھی, کوئی چیز تھی, یہ سب لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا کہ ہر چیز اس کے لیے رکھی ہے, تمہاری ہے تمہاری, ورنہ پھر اندھیر نگری چوپٹ راج بن جاتا کہ ہر آدمی کا یہ اللہ کا ہے, کسی کے گھر میں گھس جائے کہے گا یہ اللہ کا ہے. جیسے میرے شیخ نے سنایا کہ ایک شخص ایک باغ کا مالک تھا, تو اس کے باغ کے بال تو پھل چوری ہو جاتے, تو مالک بڑا پریشان ہوا کہ دیکھا, آخر اس نے بڑی کھوج لگائی تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ یہ حرکت کرتا تھا. تو ایک دن جب وہ پہنچا تو مالک بھی پہنچ گیا, نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, تو باغ سے پھل توڑ رہے ہو بغیر اجازت. اس نے کہا سنو, زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, درخت اللہ کا, میں اللہ کا, اور یہ پھل بھی اللہ کے. تو اس نے اٹھایا ڈنڈا اور ڈنڈے سے لگائی اس کی ٹھکائی اینڈ پٹائی. کیوں مار رہے ظالم؟ اس نے کہا زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, درخت بھی اللہ کا, پھل بھی اللہ کا, میں بھی اللہ کا, تو بھی اللہ کا, ڈنڈا بھی اللہ کا. تو یہ انتظام کے لیے اللہ نے رکھا, یہ سب انتظام کے لیے رکھا کہ بھائی, ورنہ ہر چیز یہی رکھے کہ سب اللہ کی ہے. اور حقیقت بھی یہ دیکھیے, جب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے, میرے شیخ عجیب بات فرماتے ہیں, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. لیکن دنیا سے دل لگانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان راحت کی چیزیں نہ لے. مطلب یہ ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا سے دل نہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ کار ہو کاروبار ہو, کار ہو کاروبار ہو, لیکن دل میں یار ہو, دل میں اللہ ہو. اور سوچے کہ میں اس سے کیا فائدہ ہوگا, اگر ہم اپنی گاڑیوں سے قیمت لگائیں یا رائل کمیشن میں رہنے سے قیمت لگائیں کہ جی ہم رائل کمیشن میں رہتے ہیں, بہت ہی پوش ایریا ہے, یا ہمارے پاس جو ہے وہ کراؤن وکٹوریا لمبی گاڑی ہے جناب, فلاں فلاں قیمتی گاڑی ہے, چشمہ بہت اچھا پہنتا ہوں اور موبائل میرے پاس لیٹسٹ والا ہے, یہ ہماری قیمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, بس اکیلا جائے اور سب دھرا رہ جائے, یہ عالم ہے, حقیقت ہے. کہ جن چیزوں سے ہم لگا رہے ہیں کہ یہ جناب فلاں مکان ایسا ویسا, شریعت نے منع نہیں کیا کہ انسان اپنی راحت کے لیے اگر اچھی چیز لیتا ہے, شریعت منع نہیں فرماتی, لیکن یہ کہ فرماتی دل نہ لگاؤ. اس لیے ابھی میں مسجد سے آتے ہوئے دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب المتنعمین, کہ اللہ تعالیٰ بتکلف نعمت میں رہنے والے کو پسند نہیں فرماتے. بتکلف نعمت میں رہنا کیا ہے؟ جی گاڑی ہوگی تو نماز پڑھنے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے, گاڑی ہوگی تو یہ کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے, مرغی ہوگی تو کھانا کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے, اس کو کہتے ہیں بتکلف رہنا. اور عالم کیا ہونا چاہیے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مانگو شامی کباب بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پر, اور مانگو ساری دنیا کی بادشاہت اور راضی رہو فقیری پر. کیا مطلب؟ مانگو اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی دیجیے, مجھے یہ بھی دے دیجیے, جو دے دے اس پر راضی رہے, شکر ادا کر. یعنی دنیا کے معاملے میں کسی پر نظر نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ کو یہ دیا اس کو وہ دیا, ایسا نہ کریں, یہ اس سے انسان پریشان ہوگا. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ دنیا کے معاملے میں سرور عالم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, کہ دیکھو یار اس کے بھی کتنے بچے ہیں, اس کے اپنے ماں باپ کو بھی پیسہ بھیجتا ہے, اور جو ہے اس کی تنخواہ 10,000 ریال ہے اور وہ کتنی ہنسی خوشی گزار کرتا ہے, اور میری تنخواہ 18,000 یا 20,000 ریال ہے, جہاں میری تو ایسے, تو اس کو اپنی نعمت پر شکر ادا کرے گا. وعلیکم السلام, ماشاء اللہ. اور اگر 18-20,000 ریال والا وہ 30-40,000 والے کو دیکھے گا تو بتائیے نعمت سے شکر ہوگا؟ نظیر صاحب آگے تشریف لے آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم. تو اس لیے دنیا کے معاملے میں سکھایا کہ اپنے سے کم والے کو دیکھو تو اس پر شکر نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ یہ شخص دین میں کتنا آگے ہے, ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے, ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا اہتمام کرتا ہے, دین کے کام میں مال خرچ کرنے پر کیسا ماشاءاللہ یہ آگے آگے رہتا ہے. تو یہ کیا دین کے معاملے کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے سے اچھے کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف لالچ ہوتی ہے, اور دین کی لالچ سبحان اللہ, تاکہ دین کی لالچ پیدا ہو. اور دنیا کی لالچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ انسان کو ملا گا وہی جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت بمبئی جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے, یعنی جن لوگوں نے آخرت کو اختیار کیا اور آخرت کی طرف چلے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہے, تو اس کو دنیا بھی مل کے رہتی ہے. کیونکہ جو شخص دنیا میں رہے گا اگر دین کا کام بھی کرے گا اس کو دنیا مل کے رہے گی. اہل اور اس لیے اس کو فرمایا جس نے آخرت کی ارادہ کیا دنیا اس کو مل کے رہے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہنا, اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا فرمائیں گے. فرمایا اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے اور اہل دنیا کو دنیا فانی ملی, اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس کو دنیا ملے گی, اور وہ بھی ضروری نہیں ہے اپنی مرضی کی ملے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے کہ مجھے دنیا فلاں فلاں چیز ملے اس کا ملنا یقینی اور ضروری نہیں ہے. اگر انسان جس بات کے لیے محنت کرتا ہے ضروری نہیں اس کو وہ ملے بھی, کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تقسیم پر رکھی ہے. اس کو جس کو اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں قسمت سے ملتی ہے, قسمت معنی تقسیم کے ہیں. اگرچہ انسان کسی چیز کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اس کا ملنا ضروری ہے کیا؟ تجربہ ہے نہیں ملتی, لیکن دین کے لیے اللہ تعالی نے یہ رکھا کہ دین پر انسان جتنی محنت کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے خیال میں عبدالحفیظ صاحب اوپر آ جائیں, آپ تھوڑا سا سہولت ہو جائے گی, اوپر آ جائیں, انتظام ہے. جیسے ہم بھی اوپر انتظام کی وجہ سے بیٹھے تو کچھ ایسا کریں کچھ احباب اوپر آ جائیں تو تھوڑا سا. زرین خان صاحب آپ بھی اوپر آ جائیے, ہاں کوئی تکلف نہیں ہے اس میں, یہ تو ایک انتظام کی چیز ہے. ہاں بٹھا لیں, بہت اچھا ہو گیا نا جی, ماشاء اللہ خوشی ہے الحمد للہ, بہت اچھا ہے. بیٹا تھوڑا سا ادھر ہو, اب آپ آرام سے, یہ دیکھیں نا جیسے مقرری اگر کہیں اونچی جگہ پر بیٹھتا ہے تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے انتظام کی چیز ہے, ایک انتظامی چیز ہے نا. کیونکہ مقرر چاہتے دوستوں کو دیکھنا, دوست چاہتے اس کو دیکھنا, اس لیے دونوں طرف سے دکھاول ہوتا ہے. پوروی زبان میں دکھاول, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, تو اچھا لگتا نا. دیکھیے یہ محبت کی چیز ہے کہ فقیر کراچی سے آیا, آپ حضرات یہیں تشریف فرما ہوتے ہیں, مختلف اوطان کے ہیں, مختلف علاقوں کے ہیں, لیکن خوشی ہوتی ہے. اور وہ خوشی اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو وجہ ملاقات ہے وہ دین ہے, اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. گیا حسن خوبان دل خواہ کا, ڈپٹی ندیر احمد نے اپنے مقالے میں شعر لکھا کہ گیا حسن خوبان دل خواہ کا, جتنے عالم کے حسین ہیں وہ سب کے سب ان کا حسن فنا ہونے والا ہے, اگرچہ وہ دل کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور حسین مناظر یہ دنیا بھی ایک دن فنا ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا کیا, گیا حسن خوبان دل خواہ کا اور ہمیشہ رہے نام اللہ کا. اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کو فنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کو فنا نہیں ہے. اس لیے دین کے لیے جس نے محنت کی اس کو دنیا مل کے رہے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ بڑی آیت دنیا عطا فرماتے ہیں. اور چونکہ دین پر محنت کرتا ہے اور انسان, اور اگر اس کو مان لو دنیا کم بھی ملے, اگر اس کو دنیا کم بھی ملے تو رضا بالقضاء کی برکت سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا اور قناعت کی برکت سے, وہ دنیا اس کے لیے بادشاہ سے بڑھ کر ہوتی ہے, چھوٹی سی جھونپڑی بھی. یہ قناعت بڑی پیاری چیز ہے, بڑی عجیب چیز ہے. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, غرض حفظی کسے جا سلطان اباشد. اگر کوئی آدمی لالچ کرے بادشاہ تھوڑی بن جائے گا, اگرچہ رائل کمیشن میں رہتا ہو, حی الملک میں رہنے سے بادشاہ تھوڑی بن جائے گا کوئی. تو لالچ کرنے سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا. اور غرض قناعت کسے جا نیم جان اشد. اگر کوئی آدمی قناعت کرے, یعنی جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے. اب دیکھیں نا, بیوی ہی کی مثال ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میری بیوی حسن میں کم ہے اور فلاں کی بیوی اچھی ہے, تو چونکہ دوسری کی بیوی کو دیکھ رہا ہے اس لیے اپنی بیوی پر نعمت نہیں, کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا. اور اگر اپنی بیوی پر قناعت کرے, کسی کی بیوی کو نہ دیکھے, تو وہی اس کو لیلا لگے گی, مثل حور ہو جائے گی, کیونکہ حور لڑے گی نہیں نا, اور بیوی تو لڑے گی بھی. اور یہ اس کا حق ہے, یہ حق شریعت میں رکھا ہے اس کا. اور یہ لڑنا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ ناز کی وجہ سے. شوہر پر ناز ہوتا ہے, اپنی بیویوں کو اپنے شوہر پر ناز ہوتا ہے. لہذا بیویوں کا ایک عجیب عورتوں کا ایک مزاج ہے, اور وہ مزاج یہ ہے کہ شوہر ان کو جو پیسے دیتا ہے نا ان کے خرچے کے لیے یا جو بھی, تو اس پیسوں سے عموماً یہ بچوں کی چیزیں بناتی ہیں یا گھر کی کوئی چیز لے لیں گی. میں اپنے دوستوں سے بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو عورتوں کا مزاج ہے, اگر ان کو پیسے ہو نا اپنے, یا تو یہ اپنے بچوں کے لیے بنائیں گی یا گھر کے لیے کچھ لے لیں گی, کہ وہ صوفہ ہے, کوئی پردے, کوئی گھر کی مشین کسی قسم کی. لیکن جب ان کو اپنے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی نا, تو پھر یہ شوہروں کی جیب پر ڈاکہ ڈالتی ہے. یہ ڈاکے کا استعمال کیسا ہے, یہ کیوں؟ بوجہ ناز کے, کہ ان کو اپنے شوہر کی محبت پر ناز ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ دین کی برکت ہے نا, اللہ تعالیٰ سے کی جو تعلق ہے اس کی برکت ہے. تو فرماتے ہیں کیا کہ قناعت ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی جھونپڑی میں رہ رہا ہے, پیون لگے کپڑے پہن رہا ہے, گاڑی نہیں اس کے پاس, لیکن وہ اپنی اس حالت پر اللہ تعالی سے راضی ہے. واللہ یہ شخص بادشاہ بھی اگر گزرے گا تو بادشاہ کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. یہ شخص وہ کہے گا بھائی یہ میری سلطنت بادشاہت. اور وہ شخص جو لالچی ہو, کوزے چشمے حریصہ پر نشد. یہ جو فرماتے ہیں, معرومی فرماتے ہیں کہ کوزے چشمے حریصہ پر نشد, یہ جو لالچی آدمی کی جو نگاہ ہے نا, اس کا جو پیالہ ہے کوزا, وہ کبھی بھرتا نہیں ہے. پھر آگے سمجھاتے ہیں, دیکھو جس کو تم ہر وقت اس کام میں لگے ہو, دیکھو اور آگے بیٹھو, گردن کو مت ہلاؤ, وہ چھپ جاتے ہمارے. کوزے چشمے حریصہ پر نشد, جو لالچی آدمی ہے نا اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے. وہ کہتا اور 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 اور. اب مانا اگلے مصرے کے اندر ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ کیسے سمجھا ہے؟ فرماتے ہیں تا صدف تانع نشد پورے در نشد. جب صدف, وہ جو سیپ, وہ اپنا منہ کھولتی ہے, بارش کا قطرہ اس میں جاتا ہے, اور اگر وہ یہ لالچ کرے کہ ایک قطرہ نہیں اور آ جائے, اب ایک ہی قطرے کی گنجائش ہے اس کے, اس کی سیپ میں ایک ہی قطرے کی گنجائش ہے, او کہ نہیں اور 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 اور, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قطرے آتے رہیں گے, قطرے آتے رہیں گے, نئے نئے آتے رہیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ صدف اور وہ سیپ جو اپنے ایک قطرہ لے کر اپنے منہ کو بند کر لے, اس سیپ میں صدف میں موتی پیدا ہو جاتا ہے, وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں تا صدف
تا صدف قانع نشد پڑے در نشد, جب تک صدف سیب قناعت نہیں کرتا اس وقت تک موتی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ قانع جو قناعت کرنے والا ہے وہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قناعت کیا ہے؟ کہ اپنی موجودہ نعمت پر راضی رہنا. اور قناعت ایسی چیز ہے, واللہ غریب کو اگر قناعت حاصل ہے بادشاہ امیری اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر امیر آدمی اپنے مال اس کے پاس مال کی کثرت ہے لیکن وہ اپنے مال پر کہتا نہیں اور آئے اور, تو یہ بیچارہ تو غریب ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ غریب قناعت کی برکت سے رشک عمرا ہوتا ہے بلکہ رشک سلاطین عالم ہوتا ہے, اور امیر لالچ کی برکت سے لالچ کی نحوست سے وہ شخص جو ہے سارے عالم کے غریبوں سے بھی کم تر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو قناعت نہیں ہے. اس لیے اور یہ دل کی چیز ہے, اس کو کہتے ہیں قناعت کو دل کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے. یہ قناعت جو ہے یہ دل کی سلطنت ہے. سبحان اللہ. اس لیے سکھایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم والے کو دیکھو, اگر اپنی اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا کہ یار اس کی تنخواہ 25,000 ریال ہے اور میری تنخواہ 18,000 ریال ہے تو پھر تو انسان کو لالچ ہی ہوگی. 25 والے کو نہ دیکھے, 8,000 والے کو دیکھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ گزر جائے گی دونوں کی, چٹنی روٹی والے کا بھی پیٹ ہی بھرتا ہے اور بریانی والی کا بھی پیٹ ہی بھرتا ہے. اور دین کے معاملے میں فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کیونکہ لالچ جب انسان کو ہوتی ہے تو پھر اس کے حصول کی اور حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے. یعنی دین میں جب اپنے سے اوپر والے کو یعنی عبادت میں معاملات میں سنت میں معاشرت میں اچھے کام کرنے والے کو دیکھے گا تو پھر اس کو لالچ پیدا ہوگی کہ یار میں بھی ایسا بنوں, اور یہ مطلوب ہے. سبحان اللہ. یہ مطلوب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب المتنعمین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اللہ تعالی بتکلف نعمتوں میں رہنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اور اس کی کیا ہے کہ جی فلاں گاڑی ہوگی تو جائیں گے, فلاں چیز ہوگی تو کریں گے, فلاں کا ہوگا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے, مرغی ہوگی تو کھائیں گے, دال اور سبزی ہوئی تو جس دن دال اور سبزی ہوئی جناب اس دن فاقہ کر ڈالا. ایسا ٹھیک ہے. اللہ تعالی نے ہر چیز میں ایک اثر رکھا ہے, یہ نعمت ہے. کہ جیسے میں یہاں دوستوں سے کہتا ہوں دیکھو چلا پھرا کرو یہ ضروری ہے. اگر میرے سفر میں بھی گھر میں بھی میرا معمول ہے چہل قدمی کا, اور اللہ کا شکر ہے سفر میں بھی ہوتا ہوں تو میں اہتمام کرتا ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا, صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کہے چلو خود ہی چلنا شروع کر دیں, آخر ڈاکٹر چلوائے گا کہ نہیں چلوائے گا؟ اس سے پہلے ڈاکٹر چلوائے خود ہی اپنے صحت کا خیال کریں, کہ اتنا اپنے کو گاڑی کا عادی نہ بنائے کہ پتا چلا کہ جناب دکان دو قدم پر ہے اس میں بھی گاڑی میں ہی جا رہے ہیں, مسجد گیا ہے تو اس میں یہ ہو مسجد میں نماز کا وقت ہے کچھ معمولات کرنے ہیں, چلتے چلتے معمولات بھی کچھ کر لے اور چہل قدمی بھی کر لے. اگر بعض شکایت کرتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں جو ہے وہ گرمی خوب ہوتی ہے, تو جب جس وقت گرمی ہوتی ہے اس وقت نہ چلے, جب گرمی نہیں اس وقت تو چلے. آج کل ماشاء اللہ کتنا اچھا موسم ہے, اس سے فائدہ اٹھا, صحت بنتی ہے. اور صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے, صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. ایسے کام کرنا جس سے صحت کو نقصان پہنچے یہ جائز اور درست نہیں ہے. اسی لیے گناہ منع ہے, کہ گناہوں سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے, گناہوں سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے بتکلف نعمت میں رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اب رہی بات
کہ بات دنیا کی چلی, اب دنیا کی بات آتی ہے تو پھر یہاں لوگوں کو بہت ایک ہوتا ہے کہ صاحب لو جی ہماری تو دنیا چھڑوائی جا رہی. تو دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے تاکہ فیصلہ آسان ہو جائے کہ دنیا چیز کیا ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کوفے کے مفسر تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگرد تھے, بڑے صحابہ کی زیارت اور ان سے استفادہ کیا, ان سے اکتساب علم کیا, اکتساب فیض کیا, فیض حاصل کیا, علم حاصل کیا, اور اپنے وقت کے بڑی بہت بڑے عالم, بہت محدث اور مفسر تھے. اتنے بڑے مفسر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب کوفے تشریف لے گئے وہاں لوگوں نے تفسیری سوالات شروع کیے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ناراضگی سے فرمایا کہ انتم تسالوننی وفیکم سعید بن جبیر, تم لوگ مجھ سے تفسیری سوالات کرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان میں اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا عالم سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ, ایسا شخص تمہارے پاس موجود ہے اور تم مجھ سے پوچھتے ہو. آپ سوچے استاد کو اپنے شاگرد پر کتنا ناز ہے کہ بھئی اللہ نے تمہیں ایک علم کی نعمت دی, اس سے فائدہ اٹھاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے, کیونکہ دنیا کا نام آتے ہی دل دہل جاتا ہے کہ لو جی مولوی صاحب اپنے مطلب پہ آ گئے, اب ہماری دنیا کی خیر نہیں. تو دنیا کی حقیقت کیا ہے اب سمجھایا. ان الحدقہ عن طلب الآخرہ, دنیا کیا چیز ہے, ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اب یہ قاعدہ ہے, فارمولا یاد رکھیے. معرومی اس کو اپنی زبان میں فرماتے ہیں چیز تو دنیا از خدا غافل بدن, چیز دنیا کیا ہے, ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے غافل کر دے. ان الحدقہ عن طلب الآخرہ, آخرت کی طلب سے غافل کر دے, یہ فارمولا اب سمجھا دیا. آگے فرماتے ہیں معرومی کہ نے قماشو نقرو فرزند و زن, کہ کپڑا اور یہ سونا چاندی اور بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے. اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے, عالم بن جائے, بتائیے ذرا یہ دنیا ہے کیا؟ شادی انسان نے کی کہ میں تقوی سے رہوں, گناہ سے بچوں اور تقوی کا ذریعہ بنے, اب بتائیے یہ بیوی دنیا ہے؟ ہاں وہ بیوی دنیا ہے جو یہ مجھے یا وہ اس کی وجہ سے جماعت کی نمازیں چھوڑ دے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحدثنا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرماتے تھے, وکنا نحدثه, اور ہم آپ سے گفتگو کرتے تھے, اذا سمع الاذان, لیکن جس وقت اذان کی آواز آتی تھی, کانہ لم یعرفنا, ایسا عالم ہوتا تھا کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ, تو پتہ چلا بیوی کا حق ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے, اس سے باتیں کی جائے, یہ اس کا حق ہے, اس کی خطاؤں کو معاف کرنا یہ اس کا حق ہے. اس سے کوئی غلطی ہو جائے, بیمار ہو جائے, اس کا علاج, اس کی دوا دارو کرنا یہ اس کا حق ہے, اس سے محبت کرنا اس کا حق ہے, اور شوہر کے بیوی کے لیے حق ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے, اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی جنت سمجھے دین کے معاملے میں. تو اب بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم اپنی گھر والیوں سے گفتگو فرما رہے, اور جب اذان کی آواز آئی ایسے ہی گویا کہ جیسے پہچانتے ہی نہیں, تو ہوتے چلا ان کا حق ہے ان سے گفتگو کرے. اور جس وقت نماز کا وقت ہے, نہیں اس وقت تو ہم آپ سے باتیں کرنے بہت مزہ آ رہا ہے, بعد میں پڑھ لیجئے گا نماز. اب اللہ تعالی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے اور واپس آ جائے پھر باتیں شروع کر دیں, لیکن غیبت نہ کرے. ایک ہے بات کرنا, ایک ہے غیبت کرنا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے عورتوں کو ایک نصیحت کی ہے, اور وہ نصیحت یہ کی ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورتوں کا تذکرہ مت کرو, کہ فلاں اتنی خوبصورت ہے، فلاں کپڑے شادی میں آئی تھی اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت سویٹی لگ رہی تھی اور پریٹی لگ رہی تھی، منع کیا کہ شوہر کے سامنے تذکرہ مت کرو، انسان ہے نا وہ بھی، دل آ گیا اس کا، پھر اس لیے منع کیا کہ نہیں ایسی بات مت کرو. اور غیبت، یہ گناہ اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، ہماری مجلس اس سے خالی نہیں ہے. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی عجیب، میرے مرشد نے جب یہ آیت پڑھائی تو ہم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی زندہ ہے، ہم زندہ کی غیبت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مردہ، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، وہ مثل مردہ کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ موجود نہیں ہے نا وہ. اگر وہ ہوتا تو تم اس کی غیبت نہیں کر سکتے تھے، ایک بات. اور دوسری بات، اگر کوئی بات کہتے تو وہ دفاع کرتا اپنا، اب وہ دفاع کر نہیں سکتا، سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کہ جس سے بحیثیت مسلمان کے خصوصاً جس سے محبت کرنی چاہیے تھی، ظالم تم اس کی غیبتیں، تم برائیاں کرتے ہو، ہونا ہی چاہیے کہ محبت ہوتی، کہ جسد واحد فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے آج جو ہماری نا اتفاقی کی بڑی جو جڑ ہے، وہ بڑی جو وجہ ہے، وہ وجہ یہ کہ میں اچھا ہوں، میں وی آئی پی ہوں، یہ ہے سارا مسئلہ، میں اچھا ہوں، میں وی آئی پی ہوں، میں بڑا ہوں، یہ ساری جڑ ہے. اور اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں، جھگڑا ہوگا. سارا جھگڑا ہی تو اسی کا ہے، دو بھائی کیوں لڑتے ہیں، میاں بیوی کیوں لڑتے ہیں، باپ بیٹا کیوں لڑتے ہیں، دو قوموں میں لڑائی کس بات پر ہے؟ مسلمان ہیں لیکن کیوں لڑ رہے ہیں؟ سارا جھگڑا اسی پر ہے نا کہ میں اچھا ہوں، ہماری قوم اچھی ہے، ہمارے مال کی حیثیت ہے، ہمارا فلاں چیز اچھا ہے، ہمارا علاقہ اچھا ہے، سارا جھگڑا یہی ہے نا جی. اگر یہ ہو جائے نہیں وہ اچھا ہے، جھگڑا ہوگا، اپنے کو اچھا نہیں سمجھے گا، اگلے کو اچھا سمجھے گا تو جھگڑا کیسے ہوگا؟ جھگڑا وہاں ہے جہاں پر میں اچھا ہوں. اور یہی چیز دو سگے بھائیوں کو لڑا رہی ہے، خاندان میں ایک دوسرے سے دشمنی ہے، مسلمان مسلمان کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. آپ تصور کریں، ہم لوگ، ہماری دینداری کا کیا عالم ہے کہ ہم مسلمانوں کو سلام بھی نہیں کرتے؟ کیا عالم ہے ہماری دینداری کا کہ ہم ایک مسلمان بھائی کو سلام بھی نہیں کرتے؟ ایک سلام ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک سلام ہی اگر عام ہو جائے کتنی محبت پیدا ہو جائے. لہذا آپ دیکھیں، گزرتے گزرتے مسجد میں یا گزرتے ہوئے یا دفتر میں جو لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے. اور رہی بات یہ کہ میں کیوں سلام کروں، وہ کیوں نہیں کرتا مجھے، وہ جھگڑا آ گیا، آئے نا جھگڑا. یہ تو بات تھی کہ یعنی گویا کہ میں وی آئی پی ہوں تو وہ مجھے سلام کرے. ایک بدھو کا واقعہ ہے، ایک پل پر تشریف لے جا رہے تھے، کتا سامنے سے آیا، دل میں آیا کہ یہ تو کتا ہے، میں انسان ہوں، یہ مجھے جگہ دے. پھر ان بزرگ نے کیا اپنے کپڑے سمیٹ کر ایک طرف کو گئے کہ نہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، دل میں آیا نہیں بھائی وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کو جگہ دے دی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کتا گزرا، اس کتے نے گزرتا وہ ٹھہرا اور اس نے کہا کہ شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تواضع کی توفیق دی اور تم نے اپنے کو مٹایا. یعنی گویا کتے کو بھی حقیر نہ سمجھے. تو جھگڑا ختم. خاندانوں میں کیوں جھگڑا ہے؟ وہ جی اس نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، ہمیں جو ہے وہ وی آئی پی کارڈ نہیں دیا، سارے یہی جھگڑے ہیں نا جی. عاجزی پیدا ہو جائے کہ نہیں بھائی کوئی انسان ہے. میرے شیخ ایک شعر سنایا کرتے تھے اکثر، فرماتے تھے جب کوئی بات ہو ایسے معاملات کہ کوئی نہیں آیا یا کچھ ہوا، تو میں یہ شعر پڑھ لیا کرو، ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا.
سبحان اللہ, کیا پیارا سبق ہے دیکھیے. ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی, ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ارے صاحب ہم نے بلایا تھا آئے نہیں, اور ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا نہیں. فرمایا تھا ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی, ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو اب غیبت یہ ہمیں عام بس بیٹھے دو جہاں تیسرے کا قصہ, میاں بیوی ہیں بس غیبت. اب منع کیا جائے کہتے جی وہ جو بات ہم بتا رہے ہیں واقعی وہ ایسا کرتا ہے یا کرتی ہے. ارے بھیا یہی تو غیبت ہے, یعنی جو برائی کسی مسلمان میں ہو اسی کا تذکرہ تو کرنا غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے. زنا سے بڑا غیبت کا گناہ ہے, غیبت سے بڑا بہتان کا گناہ ہے, یہ تو پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. یہی تو بات ہے جو برائی ہے. ایک عجیب مثال سے میرے شیخ نے سمجھا, فرمایا دیکھو غیبت کیوں حرام ہے. ایک باپ ہے اس کا بیٹا چرسی ہے, موالی قسم کا آوارہ ہے. وہ باپ اپنے بیٹے کو کیا کچھ نہیں کہتا, نالائق, تو نے میری ناک کاٹ دی, تو نے خاندان میں ذلیل کر دیا, تو نے محلے میں ذلیل کر دیا, مارتا بھی ہے, کیا کچھ نہیں کرتا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کیا باپ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی برائی کوئی اور کرے؟ ذرا وہ کہتا ہے میں ماروں گا, میں ڈانٹوں گا, میں جو چاہوں گا کہوں گا, کوئی اور کچھ نہ کہے. ایسا ہی ہے نا ذرا, بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمائیں گے. اللہ سے ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ مجھ سمیت, میں تو سب سے بڑا گناہگار ہوں, کسی مسلمان کے ساتھ آپ بس سب سے رحمت کا ہی معاملہ فرمائیے, درگزر فرما دیجئے. کیونکہ اگر آپ درگزر فرمائیں گے جنت عطا فرمائیں گے, یا اللہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور آپ کے پاس کسی خدا چیز کی کمی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سب کو جنت دے دوں اور اے بھائی میرا تو ساری پلاٹنگ ہی ختم ہو جائے گی, سارا دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا. اللہ آپ بے نیاز ہیں, مخلوق سے فائدہ اٹھانے سے آپ بے نیاز ہیں. اگر آپ سارے مسلمانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر سب انسانوں کو اگر آپ جنت عطا فرما دیں, اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے ہم کو اس مانگنے میں کیا جاتا ہے بھائی, ہم کیوں جنت ہماری نہیں ہے تو ہم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنے؟ اللہ کی جنت ہے, اللہ نے سب کو دیجئے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس کو زیادہ ملے گی. اس کی مثال میرے شیخ نے ایک فرمائی, فرمایا ایک بچہ کھو گیا, باپ نے اعلان کیا جو میرے بچے کو لے کر آئے گا میں اسے 50,000 ریال دوں گا. اب وہ بچہ ایک صاحب بچے کو لے کر آ گئے, کیونکہ وہ بچہ طریقے صحراوی میں گھوم رہا تھا, اب وہ اس کو لے کر آ گئے. تو میرے شیخ فرماتے تھے اچھا ایک باپ بتاؤ, حضرت ہم سے پوچھتے تھے, فرماتے ایک باپ بتاؤ کہ باپ پہلے بچے کو پیار کرے گا یا لانے والے کو؟ جناب بچے کو کرے گا یا لانے والے کو؟ لانے والے کو کرے گا نا. سبحان اللہ. فرمایا اسی طرح سے جو بندے راہ گم کردہ, ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں, جو بندے کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ جوڑنے والے کو پہلے پیار فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنائے. ارے بھائی کتنے گناہ کیے ہم نے, کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر فرما سکتے کہ بھائی اب اتنے گناہ کر دیے؟ نہیں بھائی, بس ہمارا بینک اکاؤنٹ ختم ہو رہا ہے, اور کتنا دیں ہم تمہیں, اب بس ختم, اب بس اس سے زیادہ کتنے گناہ کر لیے, تو اس طرح میں نے سب کو دیا تو ہمارا کیا ہوگا, باقی لوگوں کا کیا ہوگا, اس لیے پینشن ختم. پہلے 100% پینشن ملتی تھی, اب جو ہے سب کو, چونکہ بھائی زیادہ پینشنر حضرات زیادہ ہو گئے, اب 80% ملے گی. پھر کچھ عرصے بعد کہا بھائی اور بڑھ گئی, اب 50%, کیونکہ حکومت کے پاس خزانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ لا یخاف ما نفاد عندہ, کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, ان کو خوف نہیں ہے, وہ بے نیاز ہیں. لہٰذا وسعت دل سے, وسعت ظرفی سے, کھلے ہوئے دل سے ہم مانگیں کہ اللہ سب کو دیجئے, آپ سب کے ہیں, سب کو دیجئے. آپ ہمارے بھی ہیں, آپ سب کے سب کو دیجئے, کسی کا نہیں, اور خوب پیٹ بھر کے دیجئے. محاورے کے طور پر ہے, کہتے ہیں پیٹ بھر کے, کوئی محروم نہ رہے. جنت الفردوس سب کو دیجئے, سب کو بزنس کلاس میں بٹھا دیجئے اور فرسٹ کلاس میں سب کو بٹھائیے, کسی کو محروم نہ کیجئے, سب کو اول میں ہی, جو اول واہلے میں جنت میں داخل فرما دیجئے کہ جہنم کا منہ بھی نہ دیکھنا پڑے. کہ وہ تو ڈرانے کے لیے ہے. تو اب غیبت کر رہا ہے, وہ برائی موجود ہے. باپ پسند نہیں کرتا میں کچھ بھی کہوں, تم کیوں بولتے ہو؟ یہ باپ کی شفقت ہے. کیا ہے یہ باپ کی شفقت؟ وہ باپ مارے گا بھی, ڈانٹے گا بھی, کہے گا تو نے میری ناک کٹوا دی, تو نے خاندان میں دلیل کر دیا, محلے میں دلیل کر دیا. باپ پتہ نہیں کتنی باتیں سناتا ہے, لیکن اگر کوئی اور کہے بیٹے کو تو بھئی آپ کیوں بول رہے ہیں جناب, میرا بیٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو چاہے معاملہ فرمائے, ہم کیوں بولے؟ تم مت بولو, ہم جانے ہمارا بندہ جانے. لگا ایسے ایسے لوگ کہ جن کے ایمان کا ادراک انبیاء علیہ السلام کے تھرمامیٹر میں بھی نہ ہوگا, ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو ہم اپنے اوپر یا کسی کے اوپر اس کو تنگ کیوں کریں؟ یعنی عجیب معاملہ ہے کہ چیز ہماری ہے نہیں, اس کو کہتے ہیں شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار. شاہ سے بڑھ کر شاہ, چیز ہماری ہے نہیں, وہ تو اپنی رحمت کو وسیع فرما رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں تجھے جنت میں نہیں جانے دیں گے کیونکہ تو نماز نہیں پڑھتا, اس لیے جنت میں جانے سے نہیں روکنا. کہنا ہے کہ نہیں بھائی, تجھے بھی جنت ملے گی, لیکن دیکھ نماز بھی پڑھ لے, اللہ کو راضی بھی کر لے. جنت میں کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے, جنت کے ہم چوکیدار نہیں ہیں, اگرچہ نام رضوان خان ہو. کہ جنت کے داروغہ کا نام ہے نا رضوان, کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیجئے, لیکن بڑھیا والی لے. لیکن دنیا کے لیے ہم چیز چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈرائنگ روم بالکل سیٹ ہو, کارپیٹ بھی اچھا ہو, کرٹینز بھی اچھے ہوں, اور صوفہ سیٹ بھی بہت اچھا ہو, سینری بھی لگائیں گے, اور جناب گلدان بھی رکھیں گے, اور یہ چادر بھی بچھائیں گے. کتنا کرتے ہیں. تو میرے دوستو, دین کو بھی آراستہ کریں. حالانکہ اگر کوئی آدمی زمین پر بٹھا دے یا اتنا سب کچھ نہ کرے, پھر بھی بیٹھنے والا تو بیٹھے گا ہی نا. وہ کوئی قالین پہ چڑھ کے, وہ کوئی پردے پہ چڑھ کے تھوڑی بیٹھتا ہے. یا آرٹیفیشل پھول لگے ہوئے, اس کے تھوڑی وہ سوکھتا ہے نہ دیکھتا ہے. نہیں, کہتے ہیں نہیں صاحب, زینت ہے, ذرا سجاوٹ اچھی معلوم ہوتی ہے. تو میرے پیارے دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکل عطا فرمائی ہے, یہ ہماری زینت ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں, جس کے چہرے پہ نہ ہو, آہ نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں ہی ہے. جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا؟ یہ زینت ہے ہماری. اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ہیں, ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. ظاہر کو پر اعتماد کرتے ہوئے باطن کی فکر نہ کرنا, یہ بھی دھوکا ہے. کہ اخلاق گندے ہیں تو ہر آدمی کہے گا یار دیکھو کتنا ستانے والا ہے, اور ظاہر باطن کو, جی باطن اچھا ہونا چاہیے, ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں, یہ بھی دھوکا. یہ تو مل جل کے کام چلے گا, بطن اور باطن. صاحب بطن کی بھی تو ضرورت ہے نا, باطن کی بھی ضرورت ہے. اس لیے جب صبح ہو پہلے ہمارا نام لے لو, باطن کو غذا دے دو, روح کو غذا دے دو, ہمارا نام لے لو, فجر پڑھ لو. لیکن چونکہ ہم نے تمہارے پیٹ بھی دیا ہے, چلو انڈا ڈبل روٹی بھی کھا لو اور مکھن بھی لگا لو اس پہ, بلکہ ناچیز ہو نا اس لیے چیز بھی کھاؤ. ایک صاحب چیز کھا رہے تھے, میں نے کہا اچھا چیز اس لیے کھا رہے ہو کہ ناچیز ہو؟ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ نعمت عطا فرماتے. تو غیبت کا گناہ, اب ایسا گناہ کہ کوئی فائدہ نہیں, بلکہ کیا عالم ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا. اب آپ تصور کریں, غیبت کا گناہ
زنا سے بڑھ کر. فرمایا میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا. حضرت کیوں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کرتا ہے اس کو مل جاتی ہیں. تو میری ماں میری نیکی کسی اور کے پاس کیوں جائے؟ میری ماں کے پاس جا. کیا عجیب بات. یہ ہے عارفین. سبحان اللہ. یہ ہے عارفین. ابھی عام ہمارے اس میں میاں بیوی بیٹھے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, فلاں 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 فلاں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ میرے دوستوں وہ مجلس ہمارے لیے بجائے خوشی اور سرور اور محبت کا ذریعہ بن کے جائے بے چینی اور گھبراہٹ اور پریشانیوں کا ذریعہ بنتی ہے. اور اس کے برعکس اس لیے مجلس کا کفارہ سکھائے کہ دیکھو پڑھ لو تم اپنی نالائقیوں سے کیا کیا حرکتیں کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ہمیں سکھا دیا کہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ وبحمدی سبحانک اللہم وبحمدی کا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب آپ دیکھیے کہ انسان استنجا جو کرتا ہے اس کی ضرورت ہے, اور ایسی نجس چیز ہے کہ زبان پہ لانا بھی عجیب سا لگتا ہے کہ استنجا کا تذکرہ کرے. سراسر ہماری ضرورت, کتنی حقیر چیز. لیکن یہی استنجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سنت کے مطابق ہو جائے, یہی استنجا ہمارا ثواب بن گیا. اللہ ہو کہ کیا ننگے سر نہ جائے بیت الخلاء, دعا پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, یا خبث والخبائث دونوں طرح پڑھ سکتا ہے. الٹا پاؤں اندر رکھا, چھیٹوں سے احتیاط کرے. اور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اپنے گھروں میں کہ استدبار اور استقبال قبلہ سے منع فرمائے, یعنی قبلے کی طرف نہ رخ ہو نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو. اگر مان لو کہ جی ہم تو گھر میں آئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم گھر میں آئے جی وہ تو مالک مکان نے گھر بنایا ہوا تھا. تو میرے پیارے دوستو اگر ہماری تب ضرورت کی کوئی چیز اس میں نہ ہو تو ہم مالک مکان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں چاہیے. جب آپ نے کہا شقہ مفروشہ ہے, شقہ مفروشہ ہے تو یہ مفروش کہاں ہے, اس میں اب دیجیے آپ ہمیں فرنش کہاں ہے. وہ تو اپنی ضرورت کے لیے اپنی راحت کے لیے اس سے لڑتے ہیں. تو یہ ہماری دینی ضرورت ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے لڑیں آپ, اس کو کہیں کہ بھائی یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور جب میں چھوڑوں گا دوبارہ ٹھیک کر کے جاؤں گا, آپ جیسے جیسے ہیں ویسے کر کے جاؤں گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا باتھ روم وہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو قبلے کے رخ پر ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے, اس کو قبلے کے رخ سے جو ہے وہ ہٹائیں گے جو شریعت کا حکم ہے. جب ہم واپس ہماری ذمہ داری ہے ہم واپس جائیں گے ویسے ہی کر کے جائیں گے, خود خرچہ برداشت کر لیں. لیکن صحابہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو کیا علم ہوا اس کا رخ استنجاؤں کا رخ قبلے کی طرف تھا, استنجا خانے کا حمام کا. تو صحابہ کیا ادا کی, نحن نستغفر ونمسدف ونستغفر, کہ ہم پھر گئے. فرماتے ہم پھر گئے اور ہم نے استغفار بھی کیا. اور اگر مان لو ہوٹلوں میں جاتے ہیں کہ کبھی مدینہ شریف یا مکہ شریف, اللہ تعالیٰ اس چیز سے حفاظت فرمائے, اب وہاں اس چیز کا خیال نہیں, پتہ نہیں ظالم جان بوجھ کے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خیال کریں کہ پھر وہ صحابہ کی سنت ادا کریں کہ اسی پر اپنے رخ کو بدل لیں. نحن ننصرف ونستغفر, یہ صحابی شریف ہے, ابو داؤد میں تو بالکل ابتدا میں ہے یہ. لہذا وہ رخ بدل لیں. سبحان اللہ. تو اور چھیٹوں سے احتیاط کریں اور گفتگو نہ کریں. یہ نہیں وہاں پر بیٹھ کر موبائل نکالا واٹس ایپ پر میسیجنگ ہو رہی ہے. یہ موبائل بھی عجیب چیز آیا. رات کو سونے سے پہلے جو انسان پہلے دعا پڑھتا تھا, تسبیح فاطمی پڑھ لیتا تھا, کچھ آیت الکرسی پڑھ لیتا تھا, اب سوتے سوتے بھی واٹس ایپ کرتا رہتا یا اسکائپ پر میسیجنگ چل رہی ہے جناب, آخری وقت تک دعا کا خیال ہی نہیں. اور پھر صبح اٹھنے کے بعد پہلے بندہ کلمہ شریف پڑھتا تھا, دعا پڑھتا تھا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور. اب صبح اٹھ کے سب سے پہلے موبائل نکالتا کہ کس کس کے میسج آئے, عجیب اسے تماشے میں ڈال دیا. یہ
کیونکہ میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ مسجد سے پہلے نکلتے تھے پہلے ہوتا بھائی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، اب یہ نہیں، سب سے پہلے موبائل نکال کر دیکھا، یہ ایسی بن گئی. اس لیے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں، کہتے ہیں پہلے کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا تھا، پوچھتا جناب خیریت سے ہیں، والد صاحب اچھے ہیں، گھر میں بھی سب خیریت ہے، کہتے ہیں اب جاتے ہی سب سے پہلے سلام کر کے پوچھتا ہے نوکیا کا پتلی پن والا چارجر ہوگا آپ کے پاس؟ سیمسنگ کا چارجر ہوگا آپ کے پاس؟ یہ عالم ہو گیا. یہ بھی خیر خیریت پوچھنی نہیں، بس چارجر دیجیے ذرا. تو بیت الخلاء میں گفتگو کو منع کیا، جب گفتگو منع کی تو یہ موبائل نکال کر وہاں ای میل اور ای میل، ایک صاحب کہنے لگے اسی سفر میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے میں پورے ای میل کے جوابات دے دیتا ہوں اس میں. انا للہ وانا الیہ راجعون. میں نے کہا بھائی پھر تو یہی رہ گیا، معاف کرنا، ناشتے کی کمی رہے گی، وہ بھی کر لیا کرو بھائی. تو وہاں ایسی کام نہ کرے، باہر نکلا تو سیدھا پاؤں اب باہر نکالا اور دعا پڑھ رہا ہے غفران کا، سبحان اللہ. اب یہ استنجا 100% ہماری ضرورت ہے، کیسی نجیس چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ وہ ہماری ضرورت جب شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، یہی ضرورت عبادت بن جاتی ہے. اب ہمیں استنجا پر بھی ثواب مل رہا ہے، بلکہ ایک سنت کو زندہ کر فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر امتی شہید. ایسے وقت میں جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو تو ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سنتیں، ہر سنت پر عمل کے 100 شہید کا ثواب لیتے جائیں. تو مضمون کیا، اب کنکلوژن خلاصے پہ آ جائیں. وہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اب وہی مال ہے کہ جی میں نے گاڑی لینی ہے، گاڑی لینی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم کوئی ٹٹ پونجی ہے نہیں ہے. گھڑی یا موبائل یا فلاں چیز، اور اس لیے لی کہ چلو بھائی کہ انسان ہے، کہ چلو کوئی عالم آئے گا، کوئی دین خادم آئے گا، ہم اسے لے جائیں گے، کوئی مدینہ شریف کا مسافر آئے گا، ہم اسے جو ہے وہ زیارت پر لے جائیں گے، اس کی رہائش انتظام پہ. تو وہ تو مسافر کتنی دفعہ آئیں گے، یہ کوئی عالم کب آئیں گے، لیکن سارا سال اس کے اپنے استعمال میں ہے، تو اس کی برکت سے یہ اس کی دین، دنیا بھی دین بن جائے گی. یہ سمجھایا کہ اپنی دنیا کو دین بنانا ہے. اور اگر وہی عین دین بھی ہے کہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ شورتے ڈنڈے لے کے پیچھے گھومتے، صاحب یہ کیا دین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھا رہے ہیں. کیا ٹھیک ہے تم مارو ڈنڈا، ہم بھی بغیر وضو کے پڑھیں گے. اچھا دو آدمی آ رہے تھے جلدی سے مسجد کی طرف، نماز کھڑی ہوتی تیار، فوراً مسجد نماز میں شامل ہو گئے. اب جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو باتیں کرنے لگے، دیکھو یار اچھا ہوا ہمیں جماعت کی نماز مل گئی، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نماز نکل جاتی. تو ٹھیک ڈنڈے مار، شرطے تو ڈنڈے مار، ہم بھی بغیر وضو کے پڑھ لیں گے، تو کیا کرے گا. تو میرے پیارے دوستو، اب یہ دین، دین دین ہے، لیکن نیت فاسدہ کہ میں بیان کروں، میں عبادت کروں، میں حج و عمرہ کروں کہ لوگ کہیں کہ صاحب، اور پھر عمرہ کر کے ٹوپی نہیں پہنتے کہ تاکہ سب کو گنجی کھوپڑی نظر آئے کہ عمرہ کر کے آئے ہیں. عجیب عجیب ذوق ہے لوگوں کا کہ دائے لوگ پتا تو چلے بھائی میں عمرہ کر کے آئے، وہ پوچھے تو صحیح مجھ سے حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں. ہاں ہاں بس، پھر حاجی صاحب بھی عاجزی سے کہیں گے ہاں ہاں بس اللہ کا شکر ہے، مہربانی ہے. یہ بھی دیکھیے آپ دین کر کے آئے، عمرہ روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا کتنی بڑی ہماری سعادت ہے. پھر یہاں والوں کے لیے، اور شہروں کا دور ہوتا ہے، یمبو والوں کے لیے کتنا قریب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا،
کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن نیت کہ چلو آؤ گھومنے چلے کہاں, مدینہ شریف, وہ کتنی مبارک جگہ. اگر وہاں جاتے تو گھومنا مفت ہو جاتا. نیت آقا کی کرتے کہ جی گھومنے چلے, کہاں چلے, جی مدینہ شریف چلے, چلو اب آئے ہیں تو زیارت بھی کر لیں. عظمت شان کے خلاف ہے. مدینہ شریف جائے گھومنا خود ہی ہو جائے گا, لانگ ڈرائیو خود ہی ہو جائے گی, لانگ ڈرائیو کی نیت نہ کرے. تو یہ ہے چیز کہ دین خراب نیت کی وجہ سے دنیا بن جاتا ہے, اور دنیا کو اچھا کر لیں. سبحان اللہ, مکان اچھا ہے, دیکھیں یہ بھی مکان کا یہ بھی استعمال ہے کہ کیا اللہ کے نام پر ہم جمائیں, یہ بھی مکان کا استعمال ہے الحمدللہ. اب یہ مکان دین ہو گیا. سبحان اللہ, کہ جی گاڑی ہے, چلو بھائی بڑی گاڑی اس لیے لی کہ حاجی آتے ہیں, دوست آتے ہیں, ان کو عمرے پہ لے جانا, مدینہ شریف لے جانا, چلو بڑی گاڑی میں سب بیٹھیں گے جائیں گے, اور جو ہے جناب ان کو بیان کے لیے لے جانا, چلو سب کو لے جانا آسان ہوگا, بڑی گاڑی میں رات ہوگی. اب اس نے اس نیت سے لی, اس کی گاڑی بھی دین بن گئی. سبحان اللہ, بس یہی چیز. اب رہی بات صاحب, یہ چیز کا ہمیں خیال نہیں ہوتا, اسی لیے صحبت اہل اللہ ہے کہ اس سے شیخ کی صحبت میں رہے. مرشد اسی کام کے لیے بنایا جاتا ہے, شیخ اور رہبر اسی کام کے لیے ہوتا ہے میرے دوستو. وہ اللہ والوں کی صحبت اسی کے کہ دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, مال ہو, زکات کی فکر کرے کہ مجھے زکات دینی ہے, صدقہ دینا ہے, فطرہ دے رہا ہے, قربانی کرے, کوئی مسجد ہے, کوئی مدرسہ ہے, کسی غریب کی ضرورت ہے, کسی بچی کی شادی ہے اس میں لگا دیا, کسی کے ماں باپ پر خرچ کر رہا ہے. ماں باپ پر خرچ کرنا فہو یحتسب ہوا فلح صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس لالچ میں, ثواب کی لالچ میں, یہ بھی ثواب ملے گا اس کو, لہو صدقہ. سبحان اللہ, یعنی جو ہم اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ بھی خالی نہیں ہے نفع سے جناب. مثلا بیوی نے کہا آج مجھے مرنڈا پلا دیجیے, کہا اس نے سے چلو خوش ہو جائے گی, بیچاری میرا کرتی ہے, چلو اس نے مرنڈا پلا دی. صرف کیوں, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, یہ بھی ثواب ہے. دین کتنا پیارا ہے, بس یہ چیز سیکھ لیں. البتہ یہ نہیں ہے کہ سیٹ صاحب زکات دیتے نہیں, ان کا مال چرا کے غریبوں کو دوں گا. خراب کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا. ہاں جی, چوری کر کے ہم دیں گے, ڈاکہ ڈال کے دیں گے کہ جی زکات دیتے نہیں ہے, چلو اب دیں گے, وہ اچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اور یہ دین کو, اس دنیا کو دین بنایا جا سکتا ہے. اب دیکھیے, ایک انسان اپنے ماں باپ کیا چاہتے ہیں ہم سے, وہ بوڑھے ماں باپ سب یہ چاہتے ہیں میرا بیٹا ہنس کے مجھ سے بول لے, یہی ہوتا نا, ان کو کیا ملا اسے. اب وہ گیا باپ کو جا کے لطیفے سنا رہا ہے, کیوں, میرا باپ خوش ہو جائے, میری ماں خوش ہو جائے. اب لطیفے کیا ہے, بھانڈ بنا ہوا ہے وہ, لیکن سب اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے, اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے شوہر محبت سے بیوی کو دیکھتا ہے, بیوی محبت سے شوہر کو دیکھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. دیکھیں, اب دنیا ہے نا, بیوی ہماری دنیا ہی ہے نا, ہم نے تو اس کو دنیا بنایا ہوا ہے, لیکن یہی دنیا دین ہے میرے دوست. یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے, کسے, صحبتوں سے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت, وہ عشق کی خاصیت, اللہ کی محبت کی, وہ کیا, ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ ہے. دنیا کی آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. صحبت کا یہی مقصد ہے, اللہ والوں کے پاس رہنے کا یہی مقصد ہے, اس سے وہ اصلاح ہوتی ہے. اپنے کو حوالے کریں کہ میرے اندر کمی آئیں, کوتاہیاں ہیں, گناہوں کے کانٹے ہیں, آپ ان کانٹوں کو نکالیے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھول عطا فرما دیجیے. اچھے اخلاق ہو, اچھے اعمال ہو, سنت پر عمل ہو, اللہ تعالیٰ اس بن بیٹھنے کو اس کا ذریعہ بنا دے, مجھ کو بھی اور ہم سب کو 100% اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ دین کو, دنیا کو دین بنا لے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہماری غفلتوں کو دور فرما دے, ہماری غفلتوں کو دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو تمام گناہوں کو معاف فرما. ہماری گناہوں کی عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا. ہمارا ظاہر اور باطن کو یا اللہ اپنی رضا اور خوشی پسندیدہ بنا دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما. ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دیجیے. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں شریعت اور دین پر چلنے والا بنا دیجیے. ہمارے قلوب کی غفلتوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ اپنی یاد میں اپنی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما دیجیے. اپنے کرم سے ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے اور ایک لمحہ اور ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. کہ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اہل مقروض کے قرضے کو ادا فرما. کہ اللہ ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے اس حاجت کی حاجت روائی فرما. یا اللہ تعالیٰ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بیٹی اور بہنوں کے رشتے عطا فرما. اچھے رشتے نیک صالح رشتے عطا فرما. یا اللہ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما. جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو فرما بردار بنا دیجیے. جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما نیک صالح بیوی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں سے جس کی جو مشکل ہے یا اللہ جملہ مقاصد حسنہ میں ہم کو کامیاب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین اپنے اساتذہ اپنے مشائخ اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا. اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. یا اللہ ہمارے دل میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ ہمارے مزاج میں رحمت کو غالب فرما. ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما دیجیے. اور عاجزی اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت کامل عطا فرما. ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے. اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے. اور ہماری دینی ترقی کا اس کو اللہ اپنے کرم سے ذریعہ بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے جس بھائی کی جو مشکل ہے یا اللہ آپ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. اور یا اللہ جو کہنا چاہتے ہیں نہ کہہ سکے وقت نہ ملا یہ موقع نہ ملا. اے اللہ اے علیم و خبیر ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے. اور مدد فرما دیجیے نفس و شیطان کے مقابلے میں. یا اللہ ہماری مدد فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.